الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدا والفرقان، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اس میں آیات کو بیان فرمایا ہے، اور حق اور باطل کو تمیز دینے والی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے قرآن کریم. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن، دیکھیے دن میں ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں روزے سے، جب رات ہوتی ہے روزہ کھول لیتے ہیں تو ایک اور چیز کی تیاری ہم شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہے تراویح. روزہ کھولتے ہی سب کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی اب تراویح میں جانا ہے. تو دن کے اندر روزہ ہے اور رات کو تراویح ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یقول الصیام، روزہ یہ کہتا ہے اے رب منعته الطعام والشهوات بالنهار، میں نے اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں روزے سے کھانے سے روکا. منعته الطعام والشهوات بالنهار، اور شہوت سے روکا، یعنی جو اپنی بیوی حلال ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا جائز ہے، عام حالات میں روزے میں حرام ہو جاتا ہے. تو روزے نے روکا بیوی کے پاس جانے سے. یہی حکمت ہے کہ جب حلال چیزیں حرام ہو گئیں تو حرام کتنی حرام ہوگی. روزے کے اندر حلال چیزیں جب حرام ہو گئیں تو حرام کا کیا کتنی پیچھے چلی گئی، حرام چیز کیا کتنی پیچھے چلی گئی، اس سے کتنا بچنا چاہیے. تو روزہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دن میں اے اللہ اس کو کھانے پینے سے روکا اور شہوتوں سے روکا، جائز شہوتوں سے روک دیا. فشفعنی فیہ، بس اس بندے کے بارے میں میری سفارش کو آپ قبول کر لیجیے. پھر قرآن کہتا ہے، پہلے روزے کی باری آتی ہے پھر قرآن کی باری آتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے میرے رب، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکا. تراویح پڑھی، ذرا تراویح عشاء پڑھ کر جس وقت میں فارغ ہوتے تھے عام دنوں میں، تراویح اس کے بعد شروع ہوتی ہے عشاء کے بعد، اور وہ بھی 20 رکعت، ایک دو رکعتیں نہیں 20 رکعتیں. کہیں پر سوا پارہ پڑھا جاتا ہے، کہیں ڈیڑھ پارہ پڑھا جاتا ہے، کہیں 3 پارے پڑھے جاتے ہیں، تو اچھا خاصا وقت لگتا ہے. تو قرآن یہ، اور ظاہر ہے جب دیر لگی تو گھر جا کر کھانا کھانے میں بھی دیر ہوئی، پھر کھانے کے بعد سونے میں بھی دیر ہوئی، سب کچھ سارے معاملات آگے بڑھتے چلے گئے. تو قرآن یہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا. اور آپ کو معلوم ہے سونا کیا چیز ہے، بعض لوگوں کے نزدیک سونا سونا ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے، اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے، تیرے آگے سلطنت نا چیز ہے. اور مولانا روم نے بھی فرمایا ہے، یہ تقریباً یہی مفہوم مولانا روم نے ادا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ شبد زندہ بے خبر زندانیاں، مطلبی کا شعر ہے یہ، کہ رات اور اس کی نیند ایسی چیز ہے کہ قید میں پڑا ہوا قیدی اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں قید میں ہوں، اگر سو گیا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں قید میں ہوں، پتہ نہیں ہوتا، یہ نیند ایسی چیز ہے. شبد زندہ بے خبر زندانیاں، اور آگے فرماتے ہیں شبد دولت بے خبر سلطانیاں. اور شب یعنی اس کی نیند ایسی چیز ہے، رات کی نیند ایسی چیز ہے کہ بادشاہ بھی اگر سو جائے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بادشاہ ہوں، کتنی بڑی سلطنت کا میں بادشاہ ہوں اس کو پتہ نہیں ہوتا، اگر پتہ ہے تو سو نہیں رہا ہو، اس کا مطلب ہے جاگ رہا ہے، یہ ابھی نیند پوری طریقے سے اس کے اوپر تاری نہیں ہوئی، نیند تاری نہیں ہوئی ابھی. نیند اگر پورے طریقے سے آ جائے تو بادشاہ کو بادشاہت کا پتہ نہیں ہوتا اور قیدی کو قید کا پتہ نہیں ہوتا، ایسی نیند ایسی چیز ہے. تو اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی محبوب لوگوں کو تھکنے کے بعد اور کوئی کام بڑا کام کرنے کے بعد نیند کا جی چاہتا ہے، آرام کا جی چاہتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو اس کی محبوب چیز سے نیند سے روک دیا، اس نے آپ کی خاطر اپنی نیند کو قربان کیا، قرآن سنتا رہا، مجھے سنتا رہا، مجھے سنا اس نے، فشف یعنی تھی بس اس بندے کے بارے میں آپ میری سفارش قبول فرما لیجئے. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں، دونوں ہی کی سفارش رد نہیں کی جاتی اور بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. میرے دوستوں، یہ دن کا روزہ یا رات کی تراویح اس کو معمولی نہ سمجھیں، جب اس تراویح کے پڑھنے پر ہمارا کام بن رہا ہے اور قرآن کی سفارش قبول کی جاتی ہے تو ہمارا کام بن جائے، یہ سودا آسان ہے کہ نہیں ہے، سستا سودا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا تھکنے سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیں، جہنم سے ہمیں آزاد کر دیں تو یہ سودا بڑا سستا ہے. اس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا اور قرآن کی سفارشیں قبول کی جا رہی ہوں گی، تو لوگ کہیں گے کاش ہم بھی تھوڑا سا قرآن سن لیتے، کچھ تراویح میں تھوڑا سا کھڑے ہو کر قرآن سن لیتے، تھوڑی دیر ہی لگتی مغفرت تو ہو جاتی، اور روزہ رکھ لیتے. روزہ چھوڑنے والے اس وقت پشیمان ہوں گے کہ کاش ہم نے روزہ رکھ لیا ہوتا، کہ آج روزہ رکھنے والوں کی روزہ خود سفارش کر رہا ہے. روایات میں آتا ہے ان لوگوں کو جسم دیا جائے گا، قرآن کو ایک نوجوان کی شکل دی جائے گی، روزے کو نوجوان کی شکل دی جائے گی، اور وہ آ کے اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ میں روزہ ہوں، میری سفارش قبول کیجئے اس کے بارے میں. وہ کہے گا میں قرآن ہوں، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کیجئے، میری وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی. روزہ کہے گا میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا اور جائز خواہشوں کو چھوڑا، میری سفارش قبول کیجئے. تو یہ بڑا سستا سودا ہے، تھوڑی سی مشقت اور اجر زیادہ، تھوڑی سی مشقت اور اجر زیادہ. ہمارا جو واسطہ ہے وہ کریم رب سے ہے، ہمارا واسطہ جس اللہ سے ہے اس کا ایک نام کریم ہے، کریم. اور کریم کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے الکریم الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، کریم اس کو کہتے ہیں جو تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. الکریم الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا کرنے والے کو کریم کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات تو عمل نہ کرنے پر اللہ دیتے ہیں، نہ کرنے پر اللہ دیتے ہیں. کیا نہ کرنے پر؟ گناہ نہ کرو. ارے بھائی، کوئی سیٹ ملے گا دنیا میں ایسا جو یہ کہے مزدور رکھے، اس سے کہے بھائی دیکھو کام نہیں کرو مزدوری لے لو، کوئی ہے ایسا سیٹ؟ کام مت کرو مزدوری لے لو، اس کو دنیا والے کہیں گے شاید بیوقوف معلوم ہوتا ہے. کام نہ کرو مزدوری لے لو، کام نہیں لے رہا اور مزدوری بھی دے رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اللہ فرماتے ہیں کام نہ کرو مزدوری لے لو، بدلہ لے لو، اور بدلے میں بھی کون ملے گا؟ ہم ملیں گے، ہم خود، اللہ تعالیٰ خود ملیں گے. القوم لی وانا اجزی بھی، ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اس حدیث کا ایک مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک بادشاہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا مجھے شہد کی شیشی چاہیے، شہد کی شیشی کپی وہ چاہیے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو پورا کنسٹر دے دو شہد کا بڑا والا کین دے دو کین. تو اس نے کہا میں تو مجھے تو ایک شیشی یا ایک کپی چاہیے تھی. اس نے کہا ارے بوڑھی عورت تو نے اپنے ضرب کے مطابق مانگا اور میں بادشاہ ہوں چونکہ اور بادشاہوں کے ضرب کے خلاف ہے کہ چھوٹی سی چیز دیں. اتنی سی شیشی یہ ہماری شان کے خلاف ہے لہذا ہم تجھے تو نے اپنے حیثیت کے مطابق مانگا ہم تجھے اپنی شان کے مطابق دیں گے. لہذا اس بادشاہ نے پورا کنسٹر اس کو دلوا دیا کہ لو یہ لے جاؤ. جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ملک الملوک ہیں وہ کس قدر دیں گے اپنی شان کے مطابق. لہذا ہم جو اللہ سے یہ مانگتے ہیں نا ہم تو اپنی حیثیت سے مانگتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. یہ وہاں پتہ چلے گا اس ہم نے تو مانگا اتنا سا تھا اللہ نے کتنا ہمارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. اللہ اپنی شان سے دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے. تو روزے کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی ہے کہ اصوم لی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اور جب اللہ خود اس کی جزا دیں گے تو کتنی دیں گے اپنی شان کے مطابق. ان کی شان بہت بڑی ہے. اور ایک دوسری طرح اس حدیث کو اس طرح پڑھا گیا ہے اصوم لی وانا اجزا بہ. ایک لغت یہ بھی ہے اجزا کی لغت ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں روزے کی جزا میں خود ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزہ رکھ کے کچھ کام جو نہ کرنے کے تھے وہ نہیں کیے. اس نے جھوٹ نہیں بولا غیبت نہیں کی بد نگاہی اس نے نہیں کی دل میں گندے خیالات اس نے نہیں پکائے ہاتھوں سے اس نے صحیح کام لیے پیروں سے صحیح کام لیے زبان سے صحیح کام لیا کانوں سے صحیح کام لیا غلط کاموں میں کانوں کو استعمال نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے اللہ فرماتے ہیں کام نہ کرو مزدوری لے لو اور مزدوری میں بھی ہم خود ملیں گے. اور کام نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو گناہ کے کام نہ کرو بیٹھے رہو. بھائی کام کرنا آسان ہے یا کام نہ کرنا آسان ہے یہ بتائیے. کیوں بھائی بولیے بھائی کام نہ کرنا آسان ہے نا بیٹھے رہے ہو لیجیے کوئی کام نہ کرو بیٹھے رہو. تو کام نہ کرنا آسان ہے کام کرنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے کچھ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی آپ کو. بھائی چپل پہننی ہے جوتا پہننا ہے کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی نہیں کرنا تو بیٹھے رہے. تو کام نہ کرنا آسان ہے کام کرنا مشکل ہے. تو بیٹھے رہیے تو کس نے کہا ہے آپ سے کہ بد نگاہی کریں آرام سے بیٹھیے. کیوں اپنے آپ کو بے چین کرتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بولیں کیوں اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں رہنے دیں غیبت نہ کریں کام نہ کریں آرام سے بیٹھیں اور اللہ کو لے لیں اللہ کو پالیں. کتنا کریم رب ہے ہمارا. کام نہ کرو مزدوری لے لو یہ ہے کریم یعنی گناہ کے کام نہ کرو اور مزدوری میں اللہ ملتے ہیں بدلے میں اللہ خود ملتے ہیں. اس لیے نہ روزے کو بوجھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک بھوکا رہنا پیاسا رہنا. اور نہ ہی تراویح کو بوجھ سمجھنا چاہیے کہ قرآن سننا ارے کھڑے رہتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہونا تھک جاتے ہیں. ارے بھائی یہ تو دیکھیں کس کے لیے تھک رہے ہیں کس کے لیے تھک رہے ہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی میں ہوں آپ ہیں ہمارے کام ہم کسی کو کوئی کام لگا دیں کوئی ذمے اس کے اور وہ تھکا ہوا آئے سخت گرمی میں پسینے سے اس کا برا حال ہو ہم پوچھیں بھائی یہ کیا حال ہوا گیا تمہارا کام کرنے وہاں گیا تھا اور یہ حال ہو گیا ہمارا دل کتنا نرم ہو جائے گا اس کے لیے. ہائے میرے کام کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا اپنا اتنا برا حال کر لیا ہمارا مخلوق ہو کر اس کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے. ارے یار اس کو کچھ ہدیہ دے دو ارے بھائی اس کی کچھ دعوت کرنی چاہیے اس نے ہمارے لیے اتنا کام کیا ہے اپنے آپ کو تھکایا ہے ہمارے لیے. مخلوق ہو کر ہمارا دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے. بتائیے بھائی جو تراویح میں کھڑے ہو کر تھک رہا ہے قرآن کی خاطر اللہ کے لیے اللہ کا قرآن سن رہا ہے اللہ کو رحم نہیں آئے گا اللہ کو اس پر رحم نہیں آئے گا اللہ کو اس پر پیار نہیں آئے گا. میرے قرآن سننے کی خاطر اپنے آپ کو تھکا رہا ہے, دیکھو میرا پر بندہ ہے. میرے دوستوں ہم نے سمجھا نہیں, یہ تو محبت کا راستہ ہے. اللہ اکبر. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی تراویح کی 20 رکعتیں نہیں 8 رکعتیں ہیں, وہ 8 میں ہی چھوٹنا چاہتے ہیں. اور بڑا آج کل یہ بہت بہت یہ پھیلائی جا رہی ہے بات کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں 20 نہیں ہیں. یہ 20 تو بدعت ہے اور نہ جانے یہ کہاں سے نکلی ہے. کیوں بھائی سب کہتے ہیں حرم میں یہ ہوتا ہے حرم میں یہ ہوتا ہے. جو لوگ حرم گئے ہیں مجھے بتائیں وہاں زور سے دعا ہوتی ہے؟ نماز کے بعد وہاں دعا سنی ہے کسی نے؟ اور اگر کوئی کہے کہ اے امام صاحب آپ نے دعا کیوں نہیں کرائی زور سے, تو دو شرطی بڑھیں گے اس کے, دو ڈنڈے لگا کے کہیں گے چلو ادھر سے, تم کون ہوتے ہو کچھ بولنے والے. دعا میں اصل اخفاء ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیا, دعا میں اصل اخفاء ہے, یعنی چپکے سے مانگیں دعائیں. اور ادعو کا صیغہ ہے جو جمع پر دلالت, جمع کا صیغہ ہے ادعو. اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب تم لوگ سب مل کر دعا کر رہے ہو, اجتماعی دعا ہو رہی ہو, تب بھی خاموشی سے ہی کرو تو بہتر ہے. اور اگر مضبوط نماز پڑھ رہے ہو تب تو جائز ہی نہیں ہے, پیچھے اگر مضبوطی نہ ہو تو جائز ہی نہیں ہے اجتماعی دعا کرانا زور سے. تو ادعو ربکم تضرعا وخفیا, ارے اپنے رب کو جب اجتماعی دعا کر رہے ہو تو آرام سے چپکے چپکے پکارو, چپکے چپکے دعا کرو. اور جو حد سے بڑھے گا, جو نہیں کرے گا اس طرح, انہ لا یحب المعتدین, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو اپنا محبوب نہیں بناتے. ولایت خاصہ اس کو عطا نہیں ہوتی, یہ عام مسلمان رہے گا اللہ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. لو بھائی کس قدر سخت وعید ہے, ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. ہاں اگر مضبوطین نہ ہو تب آپ اجتماعی دعا کرا لیجئے, زور سے کرائیے, ورنہ مضبوطین ہے تو آپ آرام سے کرائیے دعا, یعنی چپکے چپکے بالکل آرام سے. یہ طریقہ میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں بھائی, قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہیں, 20 رکعتیں نہیں ہیں 8 رکعتیں ہیں. حرم کے اندر, حرم مدینہ میں, حرم مکہ میں, بعض لوگ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حرم میں ایسا ہوتا ہے حرم میں ایسا ہوتا ہے, تو حرم میں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ وہاں دونوں حرمین میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں. حرم مدینہ میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے, حرم مکہ میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے تراویح. تو بھائی اسی کو مان لو. مسنت ابن ابی شہبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 20 رکعتا والوتر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. یہ الفاظ ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے اور وتر ادا فرماتے تھے. 20 رکعتیں تراویح کی اور 3 رکعتیں وتر کی. یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہوئی. اچھا اس پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا, اس روایت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے, ایک راوی جن کا نام ابراہیم ابن عثمان ابو شیبہ ہے, یہ جو ہے یہ اصل میں ضعیف ہیں, یہ راوی ضعیف ہیں, اس لیے ان کی روایت نہیں لی جا سکتی. خیر یہ ایک فنی مسئلہ ہے, فن کی بحث ہے, لیکن وہ الگ ہے, اس کو تو میں یہاں ترک کرتا ہوں, یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں اور نہ یہاں یہ اس کا موقع ہے, عوام کا مجمع ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہی راوی حضرت ابراہیم ابن عثمان ابو شیبہ, یہی راوی جن پر اعتراض کر کے اس حدیث کو انہوں نے نہیں لیا جو 8 رکعت کے قائل ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے انہی کی روایت نقل کی ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے بارے میں, وہاں انہی لوگوں نے جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی راوی کی روایت کو وہاں لے لیا اور یہاں رد کر دیا. کیوں بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس راوی کو آپ نے جو راوی آپ کے نزدیک 20 رکعت والی روایت کا تراوی کا میں ضعیف قرار پاتا ہے, وہی راوی جنازے کی میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے معاملے میں آپ کے نزدیک وہ راوی مقبول ہے اور صحیح ہے اور ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو تضاد ہے. جہاں اپنا مطلب ہے وہاں اس کی روایت لے لی جس پر اعتراض ہے, اور جہاں اپنا مطلب نہیں تھا وہاں اعتراض کر دیا کہ یہ ضعیف ہے. اب ضعیف نہیں ہے, جہاں یہ وہ سورہ جنازے میں سورہ فاتحہ کی روایت ہے وہاں یہ راوی ضعیف نہیں ہے. پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اکثر اہل العلم علی ما روی من عمر و علی 20 رکعت وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا وهذا قول سفیان الثوری وابن مبارک والشافعی, کہ یہ قول اکثر اہل علم اس طرف گئے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی سے روایت ہے اور حضرت عمر جیسے صحابی, ان دو صحابی بڑے صحابہ جو خلفاء راشدین میں سے بھی ہیں, ان دو حضرات سے روایت جو ہے 20 رکعت کی تراوی کی, اسی وجہ سے اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ تراوی کی رکعتیں 20 ہیں. اور یہی قول اختیار کیا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہی قول اختیار کیا ہے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے, جو بڑے درجے کے دونوں محدث ہیں. اور امام شافعی تو محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں, تو امام ہے فقہ کے, یہ تو اور زیادہ بڑا مقام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی قول یہی ہے کہ تراوی کی رکعتیں 20 ہیں. اور ان کا ہی کیا, چاروں ائمہ کا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پوچھا گیا تراوی, فرمایا سنت موقع, سنت المؤکدۃ, سنت موقعہ ہے تراوی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور بعض نے تو یہاں تک قول اختیار کیا ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ تراوی سے انکار کر دیں تو امام وقت کو چاہیے کہ قتال کرے, ختم کرے ان لوگوں کو. یہ معمولی معاملہ ہے, اتنا کیا فقہا ایک مسئلہ ایسا لکھ سکتے؟ اگر یہ بات معمولی نہ ہوتی, اگر یہ بات معمولی ہوتی تو شاید یہ قول اختیار نہ کرتے فقہا کہ امام عادل کو چاہیے کہ قتال کرے ایسے لوگوں سے جو تراوی کا انکار کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, چاروں حضرات کے نزدیک تراوی کی رکعتیں 20 ہیں. اس مسئلے پر سب کا اتفاق ہے, چاروں ائمہ کرام کا, چاروں امام برحق ہیں اہل سنت والجماعت کے, اور ان سب کا اس پر اتفاق ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کہ ہاں کدا ادرکتو ببلادنا بمکہ, کہ ہم نے یہی اہل مکہ کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اسی طرح کرتے ہوئے. یہ قول بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے, امام شافعی کا صحیح ترمذی میں یہ قول موجود ہے. تو بھائی یہ سب ائمہ کا اور اہل سنت والجماعت کا, اکثر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں, اور جنہوں نے 8 رکعتیں کی ہیں ان اور حضرت عائشہ کی روایت سے کی ہیں ان کو مغالطہ ہوا ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت ہے تو صحیح لیکن وہ عام دنوں کی ہے, عام دنوں کی روایت ہے کہ عام دنوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تہجد کے وقت میں. تو وہ اس روایت سے استدلال کیا ہے, اس میں رمضان کا لفظ نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں جن کو حضور نے دعائیں دی ہیں, اللہم علم الکتاب وفقہ فی الدین, رئیس المفسرین کہلاتے ہیں. ان کی روایت موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر, اس میں رمضان کا لفظ ہے, خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 رکعتیں رمضان میں ادا فرماتے تھے اور وتر اس کے علاوہ ہوتے تھے. اچھا اگر چلیے حضرت عائشہ کی روایت کو صحیح مان لیا جائے, چلیے کہ حضرت عائشہ کی جو یہ روایت ہے 8 رکعت حضور پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر, یہ رمضان اور غیر رمضان سب میں برابر ہے, فرض کر لیں, تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے مسجد نبوی میں جہاں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا ان کے سامنے 20 رکعتیں حضرت عمر نے شروع کروائیں, حضرت عائشہ نے کیوں نہ روکا انہیں؟ سارا رمضان تراویح ہوتی رہی, حضرت عبی ابن کعب تراویح پڑھاتے رہے, 20 رکعت تراویح پڑھاتے رہے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا عمر یہ 8 رکعتیں ہیں تم یہ 20 رکعتیں کیوں کرا رہے ہو؟ اور صحابہ کی تو شان یہی تھی, صحابہ کی تو شان ہی یہی تھی کہ وہ روک دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو اعلان فرمایا کہ دیکھو لوگوں میری اطاعت اس وقت تک ہے, میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر چلتا رہوں, یہ اعلان فرمایا. پھر ایک مرتبہ ایک وہ وقت آیا مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, بہت بڑا مجمع موجود, غالباً جمعے کی نماز تھی, اور حضرت عمر نے فرمایا اسمعوا واطیعوا, ارے سنو اور اطاعت کرو, اسمعوا واطیعوا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے نہیں کریں گے, اب بتائیے پورا بھرا مجمع نہیں کریں گے ہم اطاعت, اسمعوا واطیعوا. یہ حضرت عمر فرما رہے ارے سنو مجھ سے اور اطاعت کرو, وہ کہہ رہے نہیں کریں گے. پہلے یہ بتاؤ عمر تم کہ یہ جو کپڑا جس سے تم نے اپنا کرتا بنایا ہے یہ اس کپڑے کا ہے جو مال غنیمت میں ملا تھا, اور مال غنیمت میں سب کو برابر کا حصہ ملتا ہے, تمہیں بھی اتنا ہی ملنا چاہیے تھا, لیکن وہ تمہارے کرتے میں اس سے زیادہ کپڑا لگا ہوا ہے جو عام مسلمانوں کو ملا تھا, پہلے اس کی وضاحت کرو کہ تم نے زیادہ کیوں لیا. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ کہاں ہے, اپنے بیٹے کو پکارا, مجمع تھا, فرمایا عبداللہ کہاں ہے, عبداللہ ابن عمر کو پکارا رضی اللہ تعالی عنہما. وہ انہوں نے کہا لبیک, حاضر ہو. فرمایا وضاحت کرو, تم بتاؤ, میں نہیں بتاؤں گا تم بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بات بالکل صحیح ہے, میرے والد کے حصے میں بھی اتنا ہی کپڑا آیا تھا جتنا عام مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا, اور چونکہ ان کے حصے میں جو کپڑا آیا وہ ان کے کرتے کے لیے کم تھا, لہذا میں نے اپنے حصے کا کرتا ان کو دے دیا, اپنا کپڑا ان کو دیا ہے جس کو ملا کر انہوں نے یہ کرتا بنایا. میں نے بیٹے کی حیثیت سے باپ کو ہدیہ کر دیا. اب وضاحت ہو گئی, وہ مطمئن ہو گئے. دیکھیے صحابہ ایک دوسرے کو اس طرح کر لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ لوگوں اگر میں سنت کو چھوڑ دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں تو بتاؤ تم کیا کرو گے. ایک جمعہ گزرا کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر دوسرے حضرت عمر کو بہت فکر ہوئی, پھر دوسرے جمعے میں اعلان فرمایا اے لوگوں اگر میں شریعت اور سنت پر نہ چلوں تو تم لوگ کیا کرو گے. پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا. میرے ساتھ کیا کرو گے, کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر تیسرے جمعے میں پھر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا اے لوگوں اگر میں شریعت اور سنت کو چھوڑ دوں تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے. ایک نوجوان کھڑا ہوا, تلوار نکالی اور کہا لَنُقِيمَنَّكَ بِالسَّيْفِ, اے عمر اگر شریعت اور سنت کو چھوڑو گے لَنُقِيمَنَّكَ بِالسَّيْفِ, ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں گے. حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ابھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو میری نگرانی کر رہے ہیں, اگر میں غلط راستے پر پڑ جاؤں تو یہ لوگ مجھے سیدھا کرنے والے موجود ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. دیکھیے یہ صحابہ کا تعامل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ میں سب سے پہلی بدعت یہ شروع ہوئی کہ لوگوں نے چھنا ہوا آٹا کھانا شروع کر دیا. کوئی اس کو بدعت بھی سمجھتا ہے؟ عمیر بتاؤ, کوئی اس کو بدعت سمجھتا ہے؟ صحابہ کی سنت سے محبت کا اندازہ اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کسی گھر میں چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا جاتا تھا, انہی چنکوں اور بھوسی کے ساتھ لوگ روٹی پکاتے تھے اور اسی کو کھاتے تھے. آج بھی کیا شروع ہو گیا کہ چھنا ہوا آٹا, اس کو بھی انہوں نے بدعت قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں چیاں پڑھ رہے ہیں, دانوں پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں, ڈنڈا لے کر ان کی خبر لی ڈنڈے سے کہ حضور کے زمانے میں تو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا, تم لوگ کہاں سے آ گئے, چلو نکلو یہاں سے. ڈنڈے کے زور پر ان کو مسجد سے نکال باہر کیا ان کو, جو ہم نے حضور کے زمانے میں ایک چیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی, تم لوگ کہاں سے آ گئے یہ چیز لے کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے, ان کا انتقال ہوا, حضرت عائشہ چونکہ حجرے میں رہتی تھی, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے بڑے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو حضور نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی دنیا ہی میں, لہذا میں چاہتی ہوں کہ جنازہ مسجد میں ہو جائے تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نہیں مانی گئی, اسی وجہ سے کہ مسجد میں جنازہ پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا اور مسجد میں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً ٹوکا, غلط کہتے ہو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چھینک آ جائے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے, یہ تم نے جو جملہ بڑھایا یہ اپنی طرف سے بڑھایا, یہ غلط کیا ہے تم نے, یہ خلاف سنت ہے. فوراً ٹوک دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے صحابی کاتب وحی, طواف کرتے ہوئے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو بوسہ دیا, چاروں کونوں کا استلام کیا, تقبیل چاروں کونوں کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا, حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے لیکن افقہ چونکہ بہت تھے, فرمایا یہ آپ نے غلط کیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف حجرہ اسود کو بوسہ دینا ثابت ہے, آپ نے چاروں کونوں کو بوسہ دیا ہے, یہ کیوں کیا آپ نے؟ حضرت امیر معاویہ نے استغفار کی, کہا تم ٹھیک کہتے ہو, بالکل ٹھیک کہا تم نے. کیوں بھائی یہ واقعات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ سارے واقعات ان کی روشنی میں, اگر حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی تو کیا یہی صحابہ خاموش رہتے اس وقت؟ سب نے خاموشی سے سارا مہینہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 20 رکعت تراویح ادا کی, کیا یہ صحابہ خاموش رہنے والے تھے جو ایک ایک بات کو بولتے تھے؟ یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو نہیں ہے سنت, یہ میں نے واقعات آپ کو بتا دی. لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. حضرت عائشہ جن سے 8 رکعت کی روایت ہے مگر ان کو مغالطہ ہوا جنہوں نے اس کو دلیل بنایا ہے, یہ 8 رکعت کس بارے میں ہے؟ غیر رمضان کے بارے میں, کہ حضور 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, یہ روایت اس بارے میں ہے. انہوں نے اس کو لے کر تراویح کی دلیل بنا دیا. تراویح کی دلیل اس وقت بنے گی جب رمضان کا ذکر آئے روایت کے اندر, رمضان کا کوئی ذکر نہیں ہے حضرت عائشہ کی روایت میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ لگا ہوا, مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے, عبداللہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں, حضرت عمر کے حکم سے پڑھا رہے ہیں اور حضرت عائشہ خاموش رہتی. اور اول تو یہ تراویح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی 20 رکعت ثابت ہے اور حضور کے زمانے میں ہی ہوتی تھی, جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے 20 رکعت. کچھ دن تک یہ تراویح ہوئی. صحابہ کا جوش و خروش دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اب مسجد میں نہیں ہوگی، اب اپنے اپنے گھروں میں ادا کرو، گھروں میں ادا کیا کرو، اس ڈر سے ایسا نہ ہو کہ فرض نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تراویح کی فرضیت نازل ہو جائے. فرض ہو گئی تو تم امت پر، یہ امت پر کتنے شفیق تھے ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر فرضیت نازل ہو جائے تراویح کی 20 رکعت اور کسی نے کہا میں تو نہیں پڑھتا، تو فرض کا منکر ہو جائے گا، فرض کا تعریف ہو جائے گا. شفقت کی تو حضور نے چند دن تو پڑھائی، نماز ہوئی تراویح کی مسجد نبوی میں، اور پھر صحابہ سے فرمایا جاؤ بھائی اب اپنے اپنے گھروں میں پڑھا کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ ان کے زمانے میں فتنے کھڑے ہو گئے، منکرین کا نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مرتد ارتداد کا دعویٰ کرنے والے مرتد ہو گئے بعض لوگ، ان سے جنگ کرنے میں، ان سے جہاد میں، اور منکرین نبوت سے جہاد میں ان کا سارا عرصہ خلافت اسی میں لگ گیا. 2 سال سے کچھ زیادہ، عرصہ خلافت بھی کم ہے، 2 سال اور چند مہینے. پھر حضرت عمر کا جب دور آیا، ان کا دور بھی کچھ تھوڑا سا فتنوں میں گزرا، فتنوں کی سرکوبی میں، اور پھر انہوں نے اس طرف توجہ دی کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا تراویح کی فرضیت کے نازل ہونے کا، چونکہ وحی کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا، تو تراویح کی فرضیت کے نازل ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. اب انہوں نے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا تھا کہ میری امت کے بڑے قاری عبی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے خود فرمایا، اور ایک روایت میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے عبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں سورہ بینہ سناؤں، لم یکن الذین کفروا من آل الکتاب والمشرکین الى آخر السورہ. مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں سورہ بینہ تلاوت کر کے سناؤں. حضرت عبی ابن کعب نے عرض کیا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا، اللہ نے میرا نام لے کے آپ سے فرمایا؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لیا، نام. اللہ رونے لگے، فبقا، یہ محبت کے آنسو تھے. جس کو محبت کا چسکا نہ لگا ہو وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا حضرت عبی ابن کعب کی، کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا. ارے محبوب ہے اللہ، اللہ سے بڑھ کے کون محبوب ہے، محبوب حقیقی، وہ میرا نام لے کر کہیں. اللہ اکبر، یہ محبت ہے، یہ اللہ سے محبت کا عالم ہے. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک آیت چھوٹ گئی، پیچھے سے کسی کے لقمہ دینے کی آواز آئی، سلام پھیر کر فرمایا کس نے لقمہ دیا تھا؟ حضرت عبی ابن کعب نے فرمایا میں نے دیا تھا. آپ نے فرمایا میرا بھی یہی گمان تھا کہ تم نے ہی دیا ہوگا. اور ایک مرتبہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا امتحان لیا، بتاؤ قرآن کریم میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت عبی فرماتے ہیں میں نے ادب کی وجہ سے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. حضور نے پھر سوال فرمایا تو فرماتے ہیں میں نے پھر یہی جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. حضور نے پھر اپنا سوال دہرایا تیسری مرتبہ تو حضرت عبی ابن کعب سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں، مجھ سے ہی سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر عرض کر دیا کہ آیت الکرسی. حضور خوش ہو گئے، فرمایا اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے. یہ اس درجے کے صحابی ہیں جن کی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عبی ابن کعب. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر دیکھیے کہ حضور نے قرآن کے معاملے میں جس شخص کی سب سے زیادہ تعریف کی اور جس شخص کو قرآن سنایا خود، اور جس شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ان کو قرآن سنائیے، سورہ بینہ سنائیے، حضرت عمر نے بھی انہی کا انتخاب کیا کہ آپ سنائیے قرآن، آپ آگے بڑھیے، میں بھی امیر المومنین ہوں مگر آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا تراویح. ہاں اللہ اکبر، کسی صحابی نے بہت بڑا مجمع صحابہ کا بہت بڑا ایک روایت کے مطابق مسجد نبوی کے اندر عام حالات میں 12,000 صحابہ ہوا کرتے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, 8 رکعت تراویح ہوتی تھی, یہ تو تراویح 8 رکعت ہے, آپ 20 کیوں کروا رہے ہیں؟ کوئی ایک تو ہوتا. اور حضرت عائشہ حجرے میں تھیں, ان کے سامنے ہو رہا تھا سب کچھ, انہوں نے کچھ اعتراض نہیں کیا, انہوں نے سمجھایا نہیں. صحابہ تو ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. یہ جو میں نے واقعات سنائے, یہ ٹوکنا بڑھائے ٹوکنا نہیں تھا, ٹوکنے کے لیے نہیں تھا, بلکہ اگر دن میں کسی موٹر سائیکل والے کی لائٹ جل رہی ہو اس کو اشارہ کیا جاتا ہے, آپ کی لائٹ جل رہی ہے, آپ کی بیٹری فضول خرچ ہو رہی ہے, لہذا آپ اپنی لائٹ بجھا لیجیے. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہے ہیں, موٹر سائیکل کا جو اسٹینڈ ہے وہ نیچے ہے, اس کو کہتے ہیں بھائی دیکھو آپ کا اسٹینڈ نیچے, آپ اوپر کیجیے, اسٹینڈ کو اوپر کر لیجیے, کہیں ایسا نہ ہو روڈ سے ٹکرا جائے اور پھر آپ گر جائیں. اس کو اشارہ کر کے بولا جاتا ہے کہ آپ اپنا اسٹینڈ اوپر کر لیجیے, آپ اپنی لائٹ بند کر لیجیے. کوئی اناج لے کر جا رہا ہو, اس کا اناج گر رہا ہو, سائیکل پر لے جا رہا ہے, کیریئر پہ رکھا ہوا ہے یا موٹر سائیکل پر ہے, اناج گر رہا ہے, اس سے کہا کہ بھائی اناج گر رہا ہے آپ کا, آپ تو چونکہ آگے بیٹھے ہیں, پیچھے آپ نے اناج رکھا, پتا نہیں چل رہا کہ اناج گر رہا ہے. نقصان سے بچایا جاتا ہے, نقصان سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے ایسا. تو صحابہ بھی ایک دوسرے کو نقصان سے بچانا چاہتے تھے, خیر خواہی تھی کہ بھائی دیکھو یہ ہے سنت, یہ سنت نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے. حضرت امیر معاویہ بڑے درجے کے صحابی, حضرت عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹے تھے ان سے, حضور کی کے وصال کے وقت ان کی عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کی صرف 13 سال تھی. حضرت امیر معاویہ تو بڑے عمر میں بڑے تھے, لیکن ان کو فرما دیا انہوں نے کہ آپ نے یہ جو چاروں کونوں کا بوسہ لیا ہے سنت سے صرف یہ ہے, حضور سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اگر کعبۃ اللہ سے محبت ہے تو حضور سے بڑھ کے محبت کرنے والا کعبۃ اللہ سے کوئی بھی نہیں ہے. تو حضور نے تو حضرت اسود کا بوسہ لیا تھا صرف, وہ مان گئے اس بات کو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹوک دیا کہ بھائی الحمدللہ کہنا چاہیے چھینک آنے پر, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ آپ نے زیادہ لگایا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور حضرت عائشہ نے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں پڑھنا چاہا اور ان کی بات نہیں مانی گئی تو کیا انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ میں حضور کی بیوی ہوں, میرا خیال نہیں رکھا جا رہا؟ نہیں, شریعت اور سنت کے آگے سب قربان ہیں, اپنی مرضیات سب قربان کر دی انہوں نے. تو یہ خیر خواہی تھی, خیر خواہی کے جذبے کے تحت وہ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے یہ عمل اس طرح ہے, یہ ایسا ہے, ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. تو 20 رکعت پر حضرت عمر کی خیر خواہی کرنے والا کوئی نہیں تھا, یہ میرا سوال ہے. اور چلیے بالفرض اول تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی تھی, اور حدیث بھی ہے, روایت بھی ہے, بالفرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی 20 رکعت شروع ہوئی تو تب بھی اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے. یہ تو میں بالکل آخری درجے میں بات کر رہا ہوں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, لیجئے اس کی بھی دلیل ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری امت کے لوگوں, علیکم لازم ہے تم پر, اعلی لزوم کے لیے آتا ہے, اعلی لزوم کے لیے لازم ہے تمہارے اوپر, علیکم بسنتی لازم ہے تمہارے اوپر میری سنت کو مضبوط پکڑو, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت کو بھی خوب مضبوط پکڑو, اور جس طریقے کو میرے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ جس طریقے کو جاری کر دیں اس طریقے کو بھی بالکل اسی طرح مضبوط پکڑو جیسے میری سنت کو مضبوط پکڑنا چاہیے. لیجئے اس کی بھی دلیل ہے, چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا بھائی تراویح 20 رکعت ہے اور چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. آج بھی دونوں حرمین میں, حرم مدینہ میں, حرم مکہ میں, چونکہ بعض لوگ, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی حرم میں تو ایسا ہوتا ہے تو حرم میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ وہاں ان کی اصلاح کریں, پہلے ان سے کہیں کہ 8 رکعت کرواؤ, لیکن وہاں کہیں گے نہیں, اس لیے کہ اپنے ریال بند ہوتے ہیں جو یہاں آتے ہیں نا ان کے مدرسوں کو, ان کے ریال بند ہو جائیں گے, وہاں آنے بند ہو جائیں گے ریال جو وہاں سے آتے ہیں. اس لیے وہاں نہیں کہتے ہمارے احناف کے پیچھے پڑے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والوں. ارے تم حنفی ہو, تم یہ ہو اور تم وہ, پہلے وہاں کی اصلاح کرو تو ہم بھی کر لیں گے, وہاں 8 رکعت شروع کروا دو ہم بھی کر لیں گے, دیکھتے ہیں ہم بھی, پھر ہم بھی غور کریں گے. اللہ کے بندو یہ سوچنے کی بات ہے, امت کا تعامل اس پر ہے اور صحابہ کا تعامل ہے. کسی ایک صحابی نے حضرت عمر پہ اعتراض نہیں کیا, حضرت عائشہ بھی ان میں شامل ہیں. یہ وہ ہیں جو صحابہ خود کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے, کسی مسئلے میں کوئی شریعت کا مسئلہ ہو اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تھے تو حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے, پردے میں, پردے کے پیچھے سے پوچھتے تھے آ کر حضرت عائشہ سے, اور حضرت عائشہ ان کے مسائل کو حل فرمایا کرتی تھی. یہ وہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی نہیں کچھ نہیں کہا. واہ بھائی واہ, یہ تو عجیب بات ہے. اس لیے آپ میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہے, ٹی وی, اول تو ٹی وی دیکھنا ہی نہیں چاہیے, ٹی وی دیکھنا حرام ہے, ٹی وی دیکھنا ہی نہیں چاہیے, کیوں دیکھتے ہیں؟ اور روزے کے اندر رمضان میں اپنی تراویح اور اپنا روزے کا نور برباد کرنا, ٹی وی تو ویسے ہی حرام ہے, تو آپ نہ دیکھیں ٹی وی کو. اور ٹی وی ہے کیا, یہ تو یہود و نصارہ نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے, ان کا ایک ہے, ایک مطمئن نظر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت من بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یہ جو یہود و نصارہ ہے نا, ہم سے زیادہ حدیث پر نظر رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ. وہ غرقت کے درخت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب یہودیوں سے لڑائی ہوگی تو درخت کے پیچھے یہودی چھپے گا مسلمان مجاہد سے ڈر کر, تو درخت بتائے گا او مسلمان مجاہد یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا, اس کو بھی مار دے, اس کو بھی قتل کر. درخت بتائے گا, اللہ حضور نے فرمایا درخت کو اللہ زبان دیں گے, وہ بتائے گا اور اس کو یہودی کو قتل کیا جائے گا. لیکن ایک درخت ہے غرقت کا, وہ نہیں بتائے گا. تو انہوں نے چاروں, آج دیکھیے میں نے ابھی حالیہ تصویر دیکھی, بیت المقدس کے چاروں طرف غرقت کے درخت لگا دیے گئے. آپ بتائیے, یہ حدیث کا مطالعہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ حدیث پڑھ لی, ماں طرف تم امبادی فتنا تن اگر ماں الگ رجالی من النساء, حضور نے فرمایا میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑی خرابی ڈالنے والی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو انہوں نے کہا بناؤ اس کو, اب پاؤڈر کے ڈبے ہیں, بسکٹ کے ڈبے ہیں, سائن بورڈز ہیں, اخبارات ہیں, رسالے ہیں, ٹی وی ہے, ڈش اینٹینا ہے, انٹرنیٹ ہے, سب سے عورت ہی عورت, عورت ہی عورت, عورت ہی عورت. انہوں نے کہا ان کے نبی نے کہا ہے, ان کے نبی نے کہا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, مارو ان کو اسی طریقے, اسی لائن سے مارو. نمازیں پڑھیں گے, نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بتائیے کوئی قورمہ کھائے, بریانی کھائے, خالص غذائیں کھائے اور پھر تھوڑا سا زہر بھی کھا لے, کیوں بھائی؟ تھوڑا سا زہر بھی کھا لے, اگر زہر خطرناک ہے تو وہیں طے ہو جائے گا. تو خوب نمازیں پڑھو, خوب عمرے کرو, لیکن ایئر ہوسٹس سے حج کرتے ہوئے واپس آتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے مسکرا کے بول رہے ہیں جی چائے بھی لا دیجیے, چائے چاہیے. حاجی صاحب نے سارا حج اپنا برباد کر دیا, ایک چائے چاہیے کے اندر سارا حج برباد کر کے آ گئے. ثواب بھی, سعی بھی, مینا کا قیام بھی, عرفہ کا قیام بھی, وقوف, وقوف عرفہ, سب ساری محنت پہ پانی پھر گیا. انہوں نے یہ چیز پکڑ لی ہے, انہوں نے یہ چیز پکڑ لی ہمارے دشمنوں نے بس. اور ہم ایک ہم بھی ایک ہی چیز بیان کرتے ہیں, ہم بھی آپ سے ایک گزارش, اپنے سے بھی, اپنے لیے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے, کہ آپ نظروں کی حفاظت کر لیجیے, آپ اپنی نظریں بچا لیجیے بس, اور آپ کا بیڑا پار ہے, بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی. ساری منازل اس پہ طے ہو جائیں گی, ساری منازل. اگر کوئی کہے کہ اسی ایک نظر کی حفاظت سے ساری منازل طے ہو جائیں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن سن لیجئے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو بچایا نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کو بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. ازکا بھائی مولوی عدنان تفضیل کا صیغہ ہے ازکا, بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والی چیز ہے، بہت زیادہ ان کے دل کو صاف کرنے والی چیز ہے. تزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں دل سے برائیاں نکل جانا، اللہ کا غیر نکل جانا، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. پاکیزہ ہو جاتا ہے دل، اس سے صاف نورانی ہو جاتا ہے نظریں بچانے سے. یہ تو قرآن سے معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا. اچھا، نظروں کی حفاظت سے دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. پھر دل کا پاک اور صاف ہو جانے پر کیا ملے گا؟ بھائی دل پاک صاف ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ملے گا؟ تو دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے، قرآن میں فرمایا گیا قد افلح من زکاہا، ایک جگہ فرمایا گیا قد افلح من تزکا، جو تزکیہ یافتہ ہو گیا، جس نے اپنے دل کو غیر سے، اللہ کے غیر سے پاک صاف کر لیا، حسد سے، کبر سے اور بتوں سے، ناجائز عشق سے، سب سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا، وہ فلاح پا گیا. فلاح قد افلح من زکاہا، افلح یفلح افلاح، صاحب ماخذ ہو جانا، فلاح والا ہو جانا، یہ باب افعال کی ایک خاصیت، صاحب ماخذ ہونا بھی آتی. تو قد افلح من زکاہا یعنی فلاح والا ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا. اچھا جی، دل کو پاک صاف کر لیا تو فلاح مل گئی. دیکھیے نظر کی حفاظت سے کیا ملا؟ دل کی پاکی اور دل کی صفائی. دل کی صفائی پر کیا ملا؟ فلاح. اب فلاح پر کیا؟ اچھا بھائی فلاح مل گئی تو فلاح سے کیا ہوگا؟ ہے نا بھائی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح، اب سورہ مومنون کا کی شروع کی آیات آ جائیے، 18 پارا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اب دوبارہ شروع سے، نظر کی حفاظت پر کیا ملا؟ فرمائیے بھائی، دل کی صفائی ہے نا، دل کی پاکیزگی. دل کی پاکیزگی، پاکیزگی پر کیا ملا؟ فلاح. فلاح پر کیا ملا؟ اب یہ ساری چیزیں. اوہ تحقیق، فلاح والے ہو گئے، فلاح پا گئے ایمان والے. یہاں پر ایمان والے، عام ایمان والے مراد نہیں ہے، وہ ایمان والے جو فلاح کو پہنچ چکے، کامل اللہ والے ہو گئے، تزکیہ ہو گیا ان کا. قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے. الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. نماز کا خشوع پہلی فلا پر. والذين هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے، بیکار فضول باتیں جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، ان سے بھی اللہ اجتناب کی توفیق دیتے ہیں. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون، زکاة کا اہتمام. معلوم ہوا نظر کی حفاظت جو کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا مال دیں گے کہ صاحب نصاب بھی بنے گا، جبھی تو زکات دے گا. ارے بھائی صاحب نصاب بنے گا جبھی تو زکات دے گا. تو نظر کی حفاظت پر اللہ مال بھی دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ آپ زکات دینے والے بن جائیں گے. والذین هم لزکاة، اور بعض علماء نے فاعلون کا لفظ کی وجہ سے یہ فرمایا کہ یہاں زکات سے مراد وہ علی زکات نہیں ہے جو وہ سونے اور چاندی پر اور دولت پر دی جاتی ہے، پیسوں پر، بلکہ زکات سے مراد دل کی صفائی ہے، یعنی کسی شیخ سے، کسی اللہ والے سے اپنے دل کا تزکیہ کرانا. یہ تزکیہ خود بخود نہیں ہوتا، کتابیں پڑھنے سے یا مدرسے کے ماحول میں کوئی بیٹھ گیا. 8 سال میں نے مدرسہ پڑھا ہے، بہت بڑے ماحول میں جہاں قال اللہ قال رسول اللہ ہوتا ہے، میں تو وہاں بیٹھتا ہوں، مدرسے کے ماحول سے بھی تزکیہ نہیں. ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے یہ کہہ دیا کہ حضرت ہم نے بخاری پڑھی ہے، ہم نے تفسیریں پڑھی ہیں، ہمارا تزکیہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں کیا ضرورت کسی اللہ والے کے سامنے غلامی کرنے کی اس کی؟ حضرت نے فرمایا مولانا ایک بات تو بتائیے، چونکہ آپ عالم ہیں، یہ بتائیے تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر تمام ہو جائے، اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، ورنہ وہ بن ہی نہیں سکتا فعل متعدی. اب معلوم ہوا تزکیہ ایسے نہیں ہوتا, ایک مزکی ہونا چاہیے اور ایک مزکا ہونا چاہیے جس کا تزکیہ, ایک مزکی یعنی تزکیہ کرنے والا یعنی شیخ اللہ والا, اور ایک مزکا جس کا تزکیہ کیا جائے. تو یہاں والذین ہم للزکات, ارے بھائی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے, میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو یہاں مراد ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس نے کسی شیخ سے اپنا تزکیہ کرایا, والذین ہم للزکات فاعلون, کیونکہ زکات پورے قرآن میں جہاں زکات کا لفظ آیا ہے وہاں ایتا کے ساتھ آیا ہے, یؤتون الزکاۃ و ایتاء الزکاۃ, ہمیشہ پورے قرآن میں ایک واحد مقام پر فاعل یا فاعلو کے ساتھ آیا, والذین ہم للزکات فاعلون, اور یہاں مراد یہ ہے اس سے. بعض مفسرین فرماتے ہیں والذین ہم للزکات فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ نصیب ہوگا, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, سوائے اپنی جو اپنی جائے ان کی بیویاں ہیں منکوحات ہیں ان سے تو اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں, اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں, ان کے پاس جائے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو امانتوں کا عہد کی پاسداری کرتے ہیں امانتوں کو ادا کرتے ہیں, بہت سی چیزیں امانت ہیں, ایک تو امانت کسی نے ہمارے پر رکھوا دی وہ امانت اس کو دے دی, بن مان اس کو لوٹا دی, ایک یہ پورا جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اس کو ویسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں یہ بھی ہے. تو اللہ امانت اور عہد کی پاسداری نصیب فرماتے ہیں. والذین هم على صلواتهم يحافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, تدبیر اولا تک کا اہتمام کرتے ہیں, صفے اول کا اہتمام کرتے ہیں, اولئک هم الوارثون, یہی تو ہیں جو وارث بننے والے ہیں. الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون, کس چیز کے وارث بننے والے ہیں؟ فردوس کے, جو جنت کا اعلیٰ ترین طبقہ کا نام فردوس ہے اس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے, مزے کے ساتھ رہیں گے, وہاں کوئی موت نہیں, کوئی ٹوک روک ٹوک نہیں. بہشت آزا کے آزارے نہ باشد, کسے را با کسے کارے نہ باشد, آج کچھ روک ٹوک نہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو, بھلائی کرنے والوں کو, یا درجہ احسان پر پہنچنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں, یہی بدلہ دیتے ہیں. کھاؤ پیو, خوب سیر ہو کر کھاؤ, پیٹ بھر کے کھاؤ, کوئی روک ٹوک نہیں. اللہ, نظر کی حفاظت پر تزکیہ, تزکیے پر فلاح, فلاح پر یہ ساری منزلیں اور یہاں تک کہ جنت الفردوس. یہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں, ایک نظر کی حفاظت پر, ایک عمل پر آپ جنت الفردوس میں پہنچیں گے. جنت میں پہنچانے والا عمل ہے یہ. وہ کہتے ہیں ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورت چھوڑ کر جا رہا ہوں, سب سے زیادہ نقصان میری امت کے مردوں کو عورتوں سے ہی پہنچے گا, اس حدیث کا یہ مفہوم ہے. تو چلو عورت کو خوب عام کرو, خوب عام, ریسپشن پہ عورت, ڈبوں پہ عورت, اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ میں وہاں جب حرم کا سفر ہوا تو وہاں کے انجینئر جو تھے, جو جہاں وہ پورا جو کام ہو رہا تھا حرم کی توسیع کا, تو وہ ہم سے ملنے آئے, حضرت والا سے ملنے کے لیے آئے, تو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی. بعد میں مجھے وہ بتانے لگے کہ چونکہ میں یہاں کا انچارج تھا, پورا ساری نگرانی میں میرے کام ہو رہا تھا, تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سامان غیر مسلم ممالک سے, یورپ یا امریکہ وغیرہ سے ہم منگاتے تھے, تو اس کو جب وہ میری نگرانی میں کھولا جاتا تھا میرے سامنے, کیونکہ میں انچارج تھا, تو جب کھولا جاتا تھا تو اس میں سے برہنہ عورتوں کی تصویریں نکلتی تھیں, برہنہ عورتوں کی تصاویر, گندی تصاویر, فحش قسم کی تصاویر نکلتی تھیں. ہم نے ان کو فیکس کیا, ہم نے کہا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ مت بھیجیں. اس کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آئے. کیوں باز نہیں آئے یہ بھی میں بتا دوں. انہوں نے یہ بات خود بتائی کہ ان کو حرم سے, حرم مدینہ سے اور حرم مکہ سے اتنا بھوک گئے کہ کچھ بھی ہوگا یہ سامان تو کھولا جائے گا اور یہ تصویریں ان کے حرم میں پہنچیں گی اور وہاں حرم میں کھولی جائیں گی. وہ پھر بھی باز نہیں آئے, منع کرنے پہ بھی باز نہیں آئے. آپ بتائیے یہ ان یہود و نصارہ کا حال ہے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا ان کا یہ اس درجے پہ وہ پہنچے ہیں. ہم بھی یہ کام کریں کہ جاؤ تم یہ کرتے ہو ہم اپنی نظر بچائیں گے. آج سے ہم بھی اپنے اللہ سے عہد کرتے ہیں ہم تمہاری سازشوں میں نہیں آئیں گے, تمہاری چال بازیوں میں ہم نہیں آئیں گے, ہم اپنے رب کے حکم پر چلیں گے. انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں اپنے رب کی طرف چلا وہ مجھے ہدایت ان قریب ہدایت دے گا. انی ذاہب الی ربی سیہدین. آج ہم بھی عہد کریں. کیوں بھائی ہاتھ اٹھائیں, عہد کریں ہاتھ اٹھا کے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے. اللہ سے عہد کر رہے ہیں ہم یہ اللہ سے کہ ہم اپنی نظر بچائیں گے, یہود و نصارہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ان کی سازشوں میں. بس بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے, اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے استغفار کرتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے روزوں کو, ہماری تراویح کو, اے اللہ ہمارے اے اللہ تراویح میں قرآن سننے کو اور سنانے کو, اے اللہ اور صدقات کو اور زکات کو اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہماری ساری محنت کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت ہے اسی پر آپ کریم ہیں, آپ تھوڑے سے عمل پر بہت دیتے ہیں. اے اللہ آپ کو, اے اللہ آپ کو اپنے کریم کے نام کا واسطہ ہے. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عملوں پر ہمیں بہت بڑے بڑے اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دیجیے. اس مہینے میں مغفرت کے لمحات میں ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اگر ہماری آپ نے مغفرت نہ فرمائی رمضان مبارک میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدعا ہمیں لگ جائے گی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ جس کو ملا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے درجات نہیں مانگتے, اے اللہ ہم آپ سے نیکیاں نہیں مانگتے. اے اللہ ہم کو صاف صرف ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں, آپ بڑے بڑے گناہوں کو اے اللہ ایک لمحے میں معاف فرمانے والے ہیں. آپ کن سے کن کا اختیار رکھتے ہیں. اے اللہ نبض کن سے ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ نبض کن سے آپ جو کام آپ کو کرنا ہو آپ فرماتے ہیں کن فیقون اور وہ کام ہو جاتا ہے. اے اللہ نبض کن سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ سنت کا اتباع نصیب فرما دیجئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنا راستہ آسان فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیں گے ہم کو اپنا بنا لیجئے. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیں گے ہم کو اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کو ہی مانگتے ہیں. اے اللہ آپ سے آپ کو مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک منک, اللہم انا نسألک منک. اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں, آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا لیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق پر ہمت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے, اس مبارک مہینے کی برکت سے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. جو شرعی پردہ نہیں کرتے ان کو شرعی پردے کا اہتمام اور شرعی پردہ نہ کرنے سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ جو غیبت میں مبتلا ہیں ان کو غیبت سے چھٹکارے کی ہمت دے دیجیے. اے اللہ جو بدنگاہی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے بدنگاہی سے لاش مارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سارے گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت اور توفیق اے اللہ اپنے پاس سے اپنے خزانوں سے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدہ نشهد ان لا اله الا انت استغفرک.